إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج سورہ احزاب سے متعلق جو باتیں رہ گئی ہیں، بعض اہم چیزیں جو سورہ احزاب میں ذکر کی گئی ہیں اس کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. پچھلے دو دن سے سورہ احزاب سے ہی متعلق باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور آج بھی اسی سے متعلق بات آئے گی. اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ اس سورہ میں کتنے اہم احکام ہیں اور کتنی اہم چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذکر کی ہیں. آج بعض عقائد سے متعلق جو سورہ احزاب میں ذکر آیا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہوگا، اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن اس سے پہلے کبھی کبھی جذباتیت میں آ کر کے لوگ بعض اعتراضات کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض ذہنوں میں اس طرح کے اعتراضات آئے، اس زمانے میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں. جیسے عربی زبان کے لحاظ سے جب مرد عورت دونوں کے بارے میں باتیں کہی جاتی ہیں، تو عربی زبان میں جو مرد کے لیے صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، عربی گرامر میں جو میل کے لیے ہوتا ہے وہی استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس میں فیمیل شامل ہوتی ہے. اور قرآن میں یہی ہے، جب کوئی حکم آیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تو اس کے لیے جو صیغہ استعمال کیا گیا وہ مردوں والا ہے، یعنی میل کے لیے وہ ہوتا ہے، فیمیل کے لیے نہیں ہوتا ہے. فیمیل کے لیے الگ صیغہ آتا ہے عربی زبان میں. یہ عربک لینگویج کی ایک بات یہ بھی ہے کہ عربک لینگویج میں مذکر اور مؤنث یعنی میل فیمیل کے لیے الگ الگ صیغے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جب کوئی حکم ذکر فرماتا ہے تو وہ صرف مردوں کا جو صیغہ ہوتا ہے وہی بیان کر دیا جاتا ہے، اور یہی عربی زبان کا طریقہ بھی ہے. دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے. جب مردوں والے صیغے سے بیان کر دیا جائے گا تو دونوں اس میں داخل ہوتے ہیں. جیسے ایک دو مثالیں آپ کو پیش کرتے ہیں. نماز کی فرضیت کے بارے میں تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اس میں بھی آمنو، یہ خود بھی آمنو، یہ مذکر کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اس میں دونوں داخل ہیں، صرف ایمان والے مرد ہی نہیں، ایمان والی عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہم نے کہا بھی نماز کی فرضیت، اقیم الصلاح، نماز قائم کرو. زکات دینے کے بارے میں، روزہ رکھنے کے بارے میں جو احکام ہیں، یہ سب کی سب ایسے ہی صیغے سے قرآن میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ اعتراض آیا، اصل یہ بات پیش کرنی تھی کہ یہ اعتراض آیا کہ صرف قرآن میں مردوں ہی کو ہمیشہ مخاطب کیا جاتا ہے، ہم عورتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا گیا ہے. اس طرح کی باتیں سننے میں آئیں، اس طرح کی باتیں لوگوں میں ہوئیں، چاہے یہ باتیں جس کی طرف سے بھی ہوئی ہوں، لیکن ایک طرح سے یہ چیز رکھی گئی. آج بھی بعض خواتین کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، میں نے خود ایک مرتبہ ایک خاتون کی زبان سے یہ بات سنی کہ یہ تو مردوں کا دین ہے عورتوں کا دین نہیں ہے. جو اس میں صرف مردوں کے لیے بات کہی جاتی ہے, مردوں کو مخاطب کر کے بات کہی جاتی ہے, مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے عورتوں کے لیے نہیں ذکر کیا جاتا. یہ اصل سوچ کبھی کبھی آ جاتی ہے. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے جب اس طرح کی سوچ پیدا ہوئی اور لوگوں نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی تو اللہ تبارک و تعالی نے آیتیں نازل فرمائی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, اس میں مردوں کا بھی عورتوں کا بھی دونوں ذکر, کئی جو ہیں چیزیں بیان کی گئی, اس میں اسلام اور ایمان کا بھی ذکر ہے, اس میں نماز کا بھی ذکر ہے, صدقہ خیرات کا بھی ذکر ہے, روزے کا بھی ذکر ہے. یہ عبادات اور ان سب عبادات کے لیے مردوں کا بھی ذکر اور عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا, اور ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا گیا کہ عمل کرنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورت, کسی کے ثواب اور اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. خامخواہ اس طرح کی چیزیں نہیں کہنی چاہیے, نہیں سوال کرنا چاہیے, یہ مسئلے اٹھانے نہیں چاہیے, غلط چیزیں ہیں یہ. اور میں سمجھتا ہوں کبھی شیطان کی طرف سے یا تو وسوسہ ڈال دیا جاتا ہو تو کسی کی زبان پر یہ سوال آ جاتا ہو, یا اسلام دشمن عناصر کی طرف سے اس طرح کی چیزیں پیش کی گئی ہوں, اور بعض سادہ لو قسم کے لوگ جن کو زیادہ گہرائی کے ساتھ علم نہیں ہوتا ہے انہی کا اعتراض سن کر کے پیش کر دیتے ہیں, لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بہت پہلے ہی سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ چاہے مسلم مرد ہوں مسلم عورت ہوں, چاہے مومن مرد ہوں چاہے مومن عورت ہوں. اسی طریقے سے والقانتین والقانتات بھی کہا گیا, عبادت کرنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں, روزہ رکھنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. اسی طریقے سے نماز پڑھنے والے خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد ہوں یا عورت ہوں. والمتصدقین والمتصدقات کا ذکر بھی اس میں ہے کہ صدقہ دینے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں. آخر میں کہا گیا اس میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کا ذکر کرنے والے چاہے مرد چاہے عورت, ہر ایک کے لیے آخر میں یہ بات کہی گئی کہ ہر ایک کو اس کا اجر جیسا اس کا عمل ہے اس کے لحاظ سے اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے, کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. کبھی یہ نہ سوچا جائے کہ کیوں زیادہ مردوں کو ہی مخاطب کیا جاتا ہے, کیوں مردوں کے لحاظ سے ہی بات کہی, چاہے مردوں کے لحاظ سے ہی بات کہی جاتی ہے لیکن اس میں عورتیں داخل ہوتی ہیں. عربی زبان کا اصل یہ اصول ہے, عربی گرامر میں یہ بات آتی ہے. قرآن چونکہ عربی فصیح زبان میں نازل کیا گیا ہے اس لیے جو عربک کے اصول ہیں گرامیٹیکل جو چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری قرآن میں پائی جاتی ہیں, اور اسی لحاظ سے قرآن کا نزول ہوا ہے. یہ خامخواہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک دوسرا نقطہ دوسرا پوائنٹ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے ان آیتوں کے تعلق سے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا, ان المسلمین والمسلمات, کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی صفات بیان کی اسلام کی, ایمان کی, روزے نماز خشوع قنوت یعنی عبادت کرنے کے تعلق سے بہت سی صفات بیان کی, لیکن کسی میں کثیرن نہیں کہا. کثیرن کہتے ہیں عربی زبان میں زیادہ کو, زیادہ کو یعنی صرف اسلام کی بات کہی, ایمان کی بات کہی, عبادات کی بات کہی, روزے کی بات کہی, صدقے کی بات کہی, خوشی و خضوع کی بات کی, اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی موقع پر کثیرا نہیں کہا. لیکن جب اللہ کے ذکر کی بات آئی تو کہا وذاکرین اللہ کثیرا, بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے. یعنی ایک مومن کی زندگی میں اللہ کا ذکر یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اور اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کہا گیا کثیرا, بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے. اللہ کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے, بڑی کثرت سے ہونا چاہیے. بقیہ جو فرائض ہیں آدمی فرائض کو ادا کر لے. اگر فرائض سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں, جو جن سنتوں کا ذکر ہے, اس میں بھی پابندی کرے آدمی, اس کا بھی اہتمام کرے, کرنا ضروری نہیں ہے اسے, لیکن اللہ کا جو ذکر ہے ایک مومن کو کثرت سے کرنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, عمر ان کی زیادہ ہو چکی تھی, ذکر کیا کہ اب بہت سارے عبادات کی بہت ساری چیزیں ہیں, نیکیوں کی بہت ساری چیزیں ہیں, اور وہ سب کرنا ابھی میرے لیے مشکل ہوتا ہے, عمر بھی ہو چلی ہے, اتنی جو ہے عبادات میں نہیں کر پاتا ہوں. فرائض تو کرنی ہے پوری, یہ بات جو ہے نیکی کے جو راستے ہیں, نفل اور سنت کی جو چیزیں, اس کے بارے میں کہا کہ مجھے آپ ایسی چیز بتا دیجئے کہ جسے میں کثرت سے کرتا رہوں اور میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہی نصیحت کی تھی کہ لا یزال لسانک رطبًا بذکر اللہ, کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے, اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے, یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے, آدمی کوئی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے, چلنے پھرنے سے معذور کیوں نہ ہو جائے, یا بستر پر کیوں نہ ہو جائے, بستر پر کیوں نہ وہ پڑا رہے, لیکن اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی اسے پریشانی نہیں. اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو, کوئی اس میں پریشانی کا معاملہ نہیں. کہا کہ زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہی گئی کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور دوسری جگہ پر یہ بات کی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, کہ جب اللہ کے دین میں لوگ گروہ در گروہ, جماعت در جماعت, گروپ کی شکل میں داخل ہونے لگے, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اب اللہ کا دین پھیلتا جا رہا ہے, آپ نے بڑی ڈیوٹی ادا کی, بہت ذمہ داری ادا کی, اب اللہ کی تسبیح, اب آپ کا آخری وقت آ رہا ہے, اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. کثرت سے اللہ کا ذکر یہ ایک مومن کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے چیز. ہم بھی جب بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں بھی راستہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہیں, سفر میں ہیں, کچھ نہیں, بس اللہ کا ذکر, الحمدللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ. مومن کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی رہتا ہے, سوائے جو ہے ایسی جگہ کے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا, اس جگہ کے علاوہ کہیں بھی رہتا ہے, اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر ہونی چاہیے. اللہ کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کا ذکر کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں مسجد میں بیٹھ گئے کونے میں, ہمارے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہم گنتے رہیں گے تو یہ اللہ کا ذکر نہیں, یہی نہیں. آدمی کہیں بھی ہو, اپنے کام میں لگا ہوا ہے, پھر بھی جب موقع آیا اللہ کا ذکر, کسی کا انتظار کر رہا ہے, انتظار کرتے ہوئے آدمی نہ جانے کہاں کہاں کی سوچ اس کے ذہن میں آتی رہتی ہے, پریشانیاں ہوتی, یہ سب سوچنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرے. کھڑا ہے کسی کے انتظار میں, جب تک وہ آدمی آئے تب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بہت آسان, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, یا وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس کو سب سے آخر میں ذکر کیا ہے, اور اس میں اہل علم نے یہ پوائنٹ اس میں بھی نکالا ہے کہ جب کوئی کام ختم ہو جاتا ہے, زندگی بھی ایسے ہی آدمی کی ختم ہوگی, اور آخری عمر میں مشکل اور جو ہے پریشانی والی عبادات کرنا جس میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے, تو اللہ کے ذکر, اللہ کا بہترین ذکر. اس میں کیا ذکر کیا گیا کہ کلیمتان, وہ مشہور حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, بار بار حدیثیں یاد سنیں گے, یہ حدیث سنے ہوں گے آپ, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن, ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. کہ دو کلمے جو زبان سے ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں, کوئی بھی بیٹھے ہیں زبان سے ادا کرتے رہے, بہت ہلکے ہیں یہ, اور ہلکے ہونے کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالی کو بڑے محبوب بھی ہیں, اور قیامت کے دن جب وزن تولے جائیں گے, وزن کیا جائے گا, اسے عمل تولے جائیں گے, یہ انسانوں کے عمل کو تولا جائے گا, نیکیاں ایک طرف برائیاں ایک طرف, تو ان کا وزن ان کا ویٹ جو ہے بہت زیادہ ہوگا. حالانکہ زبان سے ادا کرنے میں بہت ہلکے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند بھی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ہر کوئی اپنی زبان سے بڑی آسانی سے ادا کر سکتا ہے. جب بھی موقع ہو کثرت سے اللہ کا ذکر, ایسا نہیں کہ اس کے لیے خاص وقت ہے اسی وقت ہم کو کرنا ہے اللہ کا ذکر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہیں بعض اوقات جہاں بعض اذکار ذکر کیے گئے ہیں کہ اس موقع پر وہ ذکر کرنا چاہیے, ہے یہ بات, جیسے نماز کے بعد کے اذکار ہیں, صبح و شام کے اذکار ہیں. ہیں بعض اوقات ایسے جس کے خاص جس کے وقت جس وقت خاص ذکر بھی آیا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کے علاوہ کی یہ بات ہم کہہ رہے ہیں, سونے جا رہے ہیں بستر پر اذکار ہیں. جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو جہاں اس کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے, اللہ پر توکل اللہ پر اعتماد, یہ صفت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے, وہیں یہ بھی ہے اس میں کہ بدن میں ایک عجیب طرح کی قوت محسوس ہوتی, عجیب طرح کی قوت محسوس ہوتی ہے, کمزوری کا احساس نہیں ہوتا, اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن قوت محسوس ہوتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی, بڑی چہتی بیٹی تھی آپ کی, یہ شادی ہونے کے بعد کی بات ہے ان کے, کہ گھر میں ان کو اپنے شوہر یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں خود ہی سارا کام کرنا پڑتا تھا. آج ہماری بہنیں خواتین کبھی نہیں ہمارے لیے یہ انتظام کر کے تو ہم نہیں کر سکتے, نہیں یہ جو ہے ہم نہیں کر سکتے. حالانکہ آج کے زمانے میں اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں, ہر چیز تو ریڈی میڈ لوگ لا کر کے دے دیتے ہیں, صرف کھانا پکانے کے لیے بہت معمولی سا کام کرنا پڑتا ہے, بڑی آسانی ہے آج کے اس دور میں. لیکن ان آسانیوں کے باوجود بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ گھر میں خواتین کے نہیں آپ کسی جو ہے خادمہ کو رکھیے وہ آ کر کے کام کریں, میں یہ سب کام نہیں, میں تو بیوی بن کر کے آئی ہوں, میں کوئی لونڈی اور خادمہ بن کے تھوڑی نہ آئی. اس طرح کی جو ہے باتیں کبھی کبھی سننے کو مل جاتی ہیں, کبھی ساس کی خدمت کرنی پڑ جائے, سسر کا کوئی کام کرنا پڑ جائے, تو اس طرح کا انداز کہ نہیں ہماری ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی چہیتی بھی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن گھر میں ایسے کام بھی ان کو کرنے پڑتے تھے جو بڑی محنت کے ہوتے تھے, اور اس زمانے میں یہ چیز عورتوں کو گھر میں کرنی پڑتی تھی, آٹا بازاروں میں ملتا نہیں تھا, بازار میں جو چیز ملتی تھی وہ یہ دانے ملتے تھے, چاہے گیہوں ہو جو ہو دانے مل گئے, روٹی بگانی ہے تو پہلے لا کر کے اسے گھر میں, ہر گھر میں چکی بھی ہوتی تھی اور اپنے ہاتھ سے اسے پیستے تھے. ابھی جو ریڈی میڈ جو ہے آٹا لا کر کے گھر میں پڑا رہتا ہے, صرف گوند کر کے روٹی بنانی, ابھی تو ایسی بھی جو ہے مشینیں ہیں کہ آٹا بھی خود سے گوند جا رہا ہے, روٹی بھی خود سے جو ہے بیل جا رہی ہے, ساری چیزیں ساری آسانیاں جو ہے آئی ہوئی ہیں, ساری چیزیں ہیں, بس تھوڑی سی جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے باوجود بھی بڑی شکایتیں ہوتی ہیں, مسالہ خود پیسنا پڑتا تھا, جو ہے زیادہ پریشانی اس میں ہوتی تھی جو ہاتھ سے چکی چلاتی تھی, کیونکہ بڑی طاقت بھی لگتی تھی. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے وہ چلانے کی وجہ سے, پریشانی تھی ان کو, جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے والد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جو ہے خادم آئے ہوئے ہیں, کچھ ہیں جو ہے جہاں سے ہم بھی خادم کو طلب کر سکتے ہیں, تو آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر کے ذکر کیا, میرا یہ معاملہ ہے, ابا جان آئیں گے تو آپ ان کے سامنے میری یہ بات ذکر کر دیجئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذکر کیا ان کے سامنے. اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر گئے, داماد کے گھر, بیٹی کے گھر. ہمارے یہاں کی تہذیب, ہندوستانی تہذیب کے لحاظ سے باپ اپنی بیٹی کے گھر جانے کو اچھا نہیں سمجھتا ہے, وہ بیٹی کے گھر کا پانی پینا اس کے لیے اچھا نہیں مانا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے, گئے اس موقع پر بھی بیٹی کے گھر گئے, اور بیٹی کے گھر جا کر کے بیٹھ گئے شوہر اور بیوی کے درمیان, اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بجائے اس کے کہ آپ خادم دیتے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور انہیں ضرورت بھی تھی, آپ نے الٹے ان کو اذکار بتا دیے کہ تمہیں پریشانی ہوتی ہے بیٹی, اگر چاہتی ہو کہ بدن میں اور طاقت محسوس ہو تو جب سونے لگتی ہو دن بھر کے تھکے مادے جیسے ہی بستر پر جاتے ہیں نیند کی آغوش میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ جس دن بہت تھکے ہوئے رہتے ہیں تو بستر پر جاتے ہی فوراً نیند, اذکار کی بھی اس وقت جو اذکار بتائے گئے ہیں اس کا بھی اہتمام مشکل ہو جائے گا کہ اتنی تیز نیند آتی ہے, جتنا بدن تھکا ہوا ہوتا ہے نیند بھی اتنی اچھی آتی ہے اور اتنی جلدی نیند کی آگوش میں چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بستر پر جاؤ تو اس سے بہتر, خادم سے بہتر چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو. جو 100 مرتبہ پورا ملا کر کے آپ نے پڑھنے کے لیے کہا, یہ نماز کے بعد بھی پڑھنے کی بات ہے, اور سونے کے ٹائم میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پڑھ لیا کرو. اب سوچئے کہ پہلے ہی سے تھکے مادے سارا کام کر کے جب بستر پر آئیں گے تو بالکل نیند, گہری نیند اپنی آغوش میں لینے کے لیے یہ نیند اپنے پر پھیلائے ہوئے ہو, اور اس موقع پر مزید ایک ذمہ داری دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اہل علم نے یہ بات لکھی ہے اس کے بارے میں کہ ذکر آپ نے بتایا, کیوں بتایا؟ کہ اس ذکر سے بدن میں قوت محسوس ہوتی ہے. ایک مومن کی زندگی میں اس کی یہ اہمیت ہے کہ جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک مومن اتنی ہی اس کو بدن میں قوت محسوس ہوتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بارے میں یہ بات لکھی ہے, ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں انہیں بہت پریشان کیا گیا, بڑی جو ہے مشقتیں ان کو اٹھانی پڑی ہیں, جیل کی ہوا بھی انہیں کھانی پڑی ہے, وقت کے بادشاہ نے ظالموں نے انہیں جیل میں بھی ڈالا ہے, جو بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں. لیکن کہتے تھے کہ میرا ناشتہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے, کہتے تھے میرا ناشتہ اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو جیسے کسی کو ناشتہ کرنے سے قوت آتی ہے بدن میں, مجھے اپنے بدن میں قوت محسوس ہوتی ہے. جو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں, تو سورہ احزاب میں جہاں مردوں عورتوں کے تعلق سے کئی چیزیں ذکر کی گئی ہیں, کئی عبادات کا ذکر کیا گیا ہے, کسی میں بھی کثیرہ نہیں کہا گیا, یعنی بہت زیادہ کثرت سے یہ کرو یہ نہیں کہا گیا, جتنا کہا گیا اتنا ہی کرو, لیکن ذکر کے بارے میں کہا گیا کہ اسے کثرت سے کرو. ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے, یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے اس سے. وہ آیتیں, اس کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کی میں نے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے وہ سب کے سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے. بیٹیاں آپ کی زندہ ہوئی رہی ہیں, ان کی شادیاں بھی ہوئیں, لیکن جو بیٹے پیدا ہوئے بچپن میں ہی انتقال کر گئے. مکے میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے بھی پیدا ہوئے, اور مدینے میں آئے تو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے, لیکن سب بس بچپن میں ہی چھوٹے میں ہی انتقال کر گئے. کوئی بچہ آپ کا زندہ نہیں رہا. قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر کی اپنے رسول کے تعلق سے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد یہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. رجال عربی میں کہتے ہیں مردوں کو, اور جب بالغ ہو جاتے ہیں تب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جب تک بچہ ہو تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. کہا کہ تم میں سے کسی کے بھی رجال کے یہ باپ نہیں ہے, مردوں کے باپ نہیں ہے یہ, ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور نبیوں کے خاتم ہیں. عقیدے سے یہ آیت چونکہ جڑی ہوئی ہے, خاص جو ہے عقیدے سے, بہت ساری گمراہیاں اس کے تعلق سے پیدا ہوئی, اس لیے آج کے اس درس میں اس عقیدے کی بھی تھوڑی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں یہ بات کہی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں. یہ آیت قراءت کے لحاظ سے, جو قرآن کی قراءت ہیں اس میں دو قراءتیں ہیں, ایک قراءت ہے خاتم النبیین یعنی تا پر زبر جو ہے, اور ایک قراءت میں تا پر زیر ہے خاتم النبیین, دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے, اور دونوں کا معنی یہ ہے کہ نبوت آپ کے اوپر ختم ہو گئی ہے. نبیوں کے آپ خاتم ہیں یا خاتم جو بھی کہا جائے, دونوں کا معنی یہی ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے, جہاں یہ ضروری ہے کہ عقیدہ رکھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں, وہیں یہ بھی عقیدہ ضروری ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, یعنی سارے انبیاء کے خاتم, خاتم جو بھی آپ لفظ استعمال کریں, دونوں کا یہی معنی ہے کہ آپ پر نبوت ختم کر دی گئی اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, یہی اس کا معنی ہے. گمراہیاں اس سلسلے میں اب آئی ہوئی ہیں, بس اس کا بھی ذکر کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہ جو مانا کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں ختم نبوت کا عقیدہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی, قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کبھی بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس میں نبوت کے ختم کی طرف اشارہ کیا گیا, لیکن رسالت کا تو نہیں کہا گیا, تو کوئی رسول آ سکتا ہے, کسی کے ذہن میں یہ بات اگر آ جائے تو یہ بات بھی واضح کرتا چلو کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو رسالت بدرجہ اولا ختم ہو گئی, کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے, تو رسولوں کا سلسلہ بھی ختم, نبیوں کا سلسلہ بھی ختم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں, عقیدے میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے اور بچوں کو یہ عقیدہ سکھانا چاہیے, آپ آخری رسول ہیں. آیت کے اندر تو یہ بات ذکر ہے ہی, اس کے علاوہ احادیث جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں, ایسی احادیث جو کثرت سے مروی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس میں ختم نبوت کا یہ عقیدہ ذکر کیا گیا ہے. بار بار یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی رسول آنے والا نہیں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی, کہ میری مثال اور میرے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت سا گھر بنایا گیا ہو، بہترین بلڈنگ، بڑی اچھی خوشنما، ہر آدمی جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کتنی خوبصورت یہ عمارت ہے، لیکن اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ جو بھی آتا ہے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ عمارت تو بڑی شاندار ہے، کاش یہ جگہ بھی بھر دی گئی ہوتی، خالی نہ رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَا، میں ہی وہ اینٹ ہوں، اور نبوت کی یہ عمارت میری ہی، میں ہی، مجھ سے ہی اسے مکمل کر دیا گیا ہے۔ میرے بعد اب نبوت کی یہ عمارت، رسالت کی یہ عمارت، یہ بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، اب اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فضلت الانبیاء بستین، یا بعض روایتوں میں اوتی تو خمسا لم یوتاہن عہد قبلی، یعنی آپ نے یہ ذکر کیا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر چھ چیزوں میں فضیلت دی گئی، یا یہ کہ مجھے پانچ چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں، کہیں پانچ کہیں چھ، تو اس طرح سے کئی چیزوں کا ذکر اس میں آیا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ فرمائی آپ نے کہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے ذریعے سے نبوت کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، میں آخری نبی، میرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے، یہ سلسلہ مجھ تک چلا اور میرے بعد یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا، اب یہ سلسلہ باقی نہیں رہا۔ ایک تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کئی مرتبہ صحابہ کے تعلق سے یہ باتیں جو ہے آئی ہیں، تو اس میں جب آپ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہے کہ عمر ہوتے، کبھی اور کسی کے بارے میں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لا نبی بعدی، یہ کئی حدیثوں میں یہ لفظ آیا وہ ولیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں ہی آخری نبی اور مجھ پر ہی نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ چوتھی حدیث جسے حدیث شفاعہ کہا جاتا ہے، قیامت کے دن جب لوگ بہت پریشان ہوں گے، حساب و کتاب کا معاملہ بھی شروع نہیں ہوا ہوگا، تو لوگ پریشان ہوں گے اور پریشان ہو کر کے مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، اور ہر نبی جب معذرت کر لے گا آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو آ کر کے کہیں گے لوگ، یہ حدیث میں بات آتی ہے کہ آپ نبیوں میں سب سے افضل، اور آپ پر نبوت ختم کر دی گئی، نبیوں کے آپ خاتم ہیں، آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، اس لیے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجیے۔ تو وہاں بھی ختم نبوت کا ذکر ہے، میں نے صرف چند احادیث ذکر کی آپ کو، تواتر کی حد تک یہ حدیثیں پہنچتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر آیا ہوا، اور ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے، جہاں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جہاں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ محمد وہی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، وہیں یہ بھی سکھانا چاہیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن امت میں ایسے گمراہ فرقے بھی آئے ہیں جنہوں نے اس کا انکار کر دیا، ایسے بھی بدبخت افراد آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ ہی کر ڈالا کہ چھوڑو میں ہی نبی ہوں، اور اس سلسلے میں جو قرآن کی آیت ہے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نبیوں میں سب سے افضل ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور ایک موضوع اور من گھڑت قسم کی روایت جس کے بارے میں ابن ابی حاتم اپنے باپ یعنی ابو حاتم سے سوال کرتے ہیں, ان کی کتاب ہے العلل کے نام سے, کئی اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے, من گھڑت ہے. حدیث کے معنی اردو میں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اس حدیث میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتے ہیں کہ انت خاتم المہاجرین وانا خاتم النبی, کہ آپ مہاجرین میں سب سے افضل مہاجر اور میں نبیوں میں سب سے افضل نبی. تو خاتم کے معنی افضل ہونے کے, اور یہی قرآن میں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں سب سے افضل نبی ہیں, یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. اور نبوت کے دعوے لوگوں نے شروع کر لیے, شروعات اس کی نبوت کے دعوے کی شروعات ہوتی ہے مسیلمہ کذاب سے. مسیلمہ کذاب یہ تاریخ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں, جب ان کی خلافت کا دور تھا, تو یمامہ کا رہنے والا یہ شخص تھا, نبوت کا دعویٰ کر لیا کہ میں نبی ہوں, اور باقاعدہ لوگوں نے اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. بڑا نازک وقت تھا, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج بھیجی, اور فوج بھیج کر کے ان لوگوں کے اس فتنے کو جو ہے ختم کیا. اس نے دعویٰ کیا یہ یمامہ جگہ ہے, وہاں کا یہ شخص رہنے والا, وہاں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ایک دوسرے شخص نے جو یمن کا رہنے والا تھا, اس کو اسود عنسی کہا جاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات یہ بھی ہے کہ یمن میں اس نے بھی دعویٰ کر لیا کہ میں نبی ہوں. جب مردوں نے یہ سلسلہ شروع کیا, تو ہر دور میں آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کو بھی یہ رہتا ہے کہ ہم مردوں سے پیچھے کیوں رہیں, ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے. تو ایک خاتون نے بھی نبوت نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا, اس کا نام سجاہ تھا. ایک ہی دور میں مختلف جگہوں پر یہ لوگ تھے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ, بڑی پامردی کے ساتھ فوج بھیج کر کے اس فتنے کو ختم کیا, اس کے سر کو پی کے. لیکن یہ سلسلہ وہیں ختم نہیں ہوا, بعد میں بھی یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً ایسے لوگوں کا ظہور ہو جاتا جو نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتا. ایک شخص نے یہ بھی جو ہے دعویٰ کرتے ہوئے کہہ دیا, اس کو معلوم ہے, ایک حدیث بھی آتی ہے کہ لا نبی بعدی, کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اس نے اپنا نام لا رکھ دیا, کہا کہ میرا نام لا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا ہے کہ لا میرے بعد نبی ہوگا. وہ جو حدیث آتی ہے اصل میں, وہ لا جو ہے وہ نگیٹو کا معنی دیتا ہے, وہاں پر نہ ہونے کا معنی, جو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس نے کہا کہ نہیں, میرا نام ہی لا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میرے بعد لا نام کا ایک آدمی آئے گا, وہ نبی ہوگا, آپ لوگ میری نبوت کو مان لیجئے. تو ایسے ایسے ہتھ کنڈے بھی اپنائے گئے. ان سب کو پیچھے چھوڑنے والا ہمارے اپنے علاقے کا ایک شخص, جو قریب کے دور میں, انگریزوں کے دور میں ہند و پاک جب ایک تھے, اس وقت یہ شخص قادیان کا رہنے والا مرزا غلام احمد قادیانی, بہت نام آپ نے سنا ہے. بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے, یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں اسی آیت سے جڑی ہوئی ہیں جو سورہ احزاب میں. اس نے بھی دعویٰ کر لیا بیٹے بیٹھائے, کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, نبوت کا دعویٰ کر لیا. ختم نبوت کے حق پر اس نے بھی ڈاکہ ڈالا ہے. آج اس کی جو جماعت ہے, اصل میں اسے قادیانی فرقہ کہا جاتا ہے, یہ اس جگہ کی طرف نسبت ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا, قادیان جگہ تھی, پنجاب کا ایک علاقہ ہے یہ جگہ. لیکن یہ میں نے آپ سے کہا کہ آزادی سے پہلے والی یہ بات ہے, اور یہ انگریزوں کے دور کی بات ہے. قادیانی کہتے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ گمراہ فرقہ ہے, اور ان کا یہ جو دعویٰ غلط ہے, لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں لیکن ابھی جو اس فرقے کا نام ہے اور اسی نام سے یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متعارف کراتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہیں وہ ہے احمدیہ فرقہ احمدیہ اس سے کبھی کبھی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ احمد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اب احمدیہ کا جیسے محمدی کہہ لیتے ہیں تو یہ احمدی کہیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی آپ کی اطاعت گزار لوگ جو ہوں گے بڑی فرما برداری کرنے والے ہوں گے ان کو احمدیہ کہا جاتا ہوگا جو بعض ہماری بعض اسٹوڈنٹ کے پاس بھی وہ اپنے جو ہے دیکھتے رہتے ہیں کہاں ہمیں اپنا پیغام پہنچانا ہے خطوط وغیرہ کے ذریعے سے مختلف چیزوں کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچاتے رہتے ہیں اپنا جو تو فرقہ احمدیہ کے نام سے ہی انہوں نے بہت سارے پمفلیٹ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے پاس بھی ایک مرتبہ انہوں نے بھیج دیے تھے وہ بہت پریشان تھے کہ یہ کون سا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنے اس میں ہم کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں کون سے ہیں کیا ہے تو لوگ جب یہ نام آتا ہے احمدیہ تو دھوکہ کھا جاتے ہیں اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں آپ سے کہ جب یہ نام دیکھیں تو سمجھ جائیے کہ یہ قادیانی لوگ ہیں اور اصل یہ مرزا غلام احمد قادیانی سے تعلق رکھتی ہے جی. انگریزوں نے اپنے دور میں اس شخص کو بڑھایا تھا یہ کچھ فکری جہاں لڑائی ہتھیار سے ہوتی ہے وہیں لڑائی یہ دماغ سے بھی ہوتی ہے افکار اور نظریات کو بڑھاوا دینے سے بھی ہوتی ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی جو سازشیں کی گئیں جو انگریزوں نے بھی رچی تھیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ان کے درمیان اختلاف ڈالو فوٹ پیدا کرو اور نئے نئے فرقے بناؤ ان کے درمیان تو اس کے لیے پہلے یہ کسی آدمی کا انتخاب کرتے جو اپنے علاقے یا اپنی جماعت میں بڑا مشہور بڑا فیمس قسم کا ہو اگر وہ کوئی بات کہے گا تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے اس کے فالوور بن جائیں گے اس کا انتخاب کیا انہوں نے اور اس کے ذریعے سے یہ چیز لوگوں کے درمیان آئی پہلے تو دعویٰ یہی کیا کہ میں ولی ہوں اس کے بعد دعویٰ شروع ہوا کہ میں نبی ہوں میرے پاس وہی آتی ہے بعد میں اپنے آپ کو معبود کا بھی جو ہے اس نے دعویٰ کر لیا اس کے بھی مختلف جو ہے یہ اس کے اندر چیزیں ہوئی لیکن بات یہاں خاص اس کے نبوت کے دعوے کی ہے نبوت کا دعویٰ اس نے بھی کیا میں نبی ہوں اس کا دعویٰ اس نے بھی کیا اس دور کے ایک مشہور عالم دین جو علماء اہل حدیث میں مناظرے کے لیے بہت مشہور تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری چونکہ امرتسر بھی وہ پنجاب کا ہی علاقہ ہے تو یہ مشہور تھے مناظرے کے لیے انہوں نے بہت سے مذاہب والوں سے بھی مناظرے کیے ان کے سامنے مناظرے میں کوئی ٹک نہیں پاتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی تھی ایسا نہیں ہے مناظرہ اصل علمی بنیادوں پہ نہیں لڑا جاتا ہے یہ صرف حاضر جوابی پہ لڑا جاتا ہے اس میں علم کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے وقتی طور پر ہمیں کیا جواب دے کر کے خاموش کرنا یہ صلاحیت آنی چاہیے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت دی تھی مناظرے کیے اس شخص سے انہوں نے اور آخر میں مباہلہ کیا مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلائیں ان کو اور کہیں کہ ہم میں جو حق پر ہوگا وہ زندہ رہے گا اور جو باطل پر ہے حق والے کی زندگی میں اس کی موت ہو جائے گی اسے مباہلہ کہا جاتا مباہلے کی دعوت دے دی انہوں نے مباہلہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے حق کو واضح کیا علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ تبارک و تعالی نے موت دے دی موت بھی کہاں دی بہت مشہور ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹ کبھی کبھی آپس میں مذاق کرتے ہوئے جب کوئی بیت الخلا جاتا ہے ٹوائلٹ کو جاتا ہے دیر تک بیٹھ جاتا کہتے ہیں قادیانی محلے میں بیٹھا ہوا ہے قادیانی محلے میں بیٹھا ہو مطلب کیا ہوتا ہے اس کی وفات بھی کہاں ہوئی تھی بیت الخلا میں ہوئی تھی پریشانی کی حالت میں جو ہے گندی جگہ میں جو ہے اس طرح سے اس کی وفات ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے خاص طریقے سے علامہ ثناء اللہ امرسی رحمت اللہ علیہ کو یہ صلاحیت دی اور انہوں نے مناظرے کر کے اس کو پست کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی یہ جماعت دنیا کے مختلف ملکوں میں, آپ چاہیں تو لندن میں خاص طریقے سے, یعنی برطانیہ میں ان کو بڑی جو ہے آؤ بھگت ان کو ہوئی, کیونکہ انگریزوں کے ذریعے سے ہی انہوں نے ہی ان کو پیدا کیا تھا اور اسی دور میں یہ لوگ ان کی شروعات ہوئی تھی. امریکہ میں بھی آپ جائیں گے تو ان کے قدم وہاں بھی جمے ہوئے مل جائیں گے, بقیہ ہمارے اپنے ملک میں تو یہ لوگ ہیں ہی, لیکن فرقہ احمدیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ضروری ہیں آج کے اس دور میں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جب ایمان رکھتے ہیں تو صرف یہی نہیں کہ آپ رسول ہیں, بلکہ یہ ایمان بھی ضروری ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, جیسا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے, سورہ احزاب میں ذکر کیا گیا. اس کے بعد سورہ احزاب میں ہی ایک اور اہم بات آج کے اس دور میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے, اور سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں, قیامت کب آئے گی, پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. یہ سوال تو قرآن میں کئی جگہوں پر ہے لیکن سورہ احزاب میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے, اور ہر جگہ پر یہی بات ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, اور یہ بات بار بار آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے, اور حدیث جبرائیل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں, کوئی انسان نہ کوئی فرشتہ کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا. لیکن قیامت کی گھڑی جب آئے گی حساب و کتاب کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے, اور قیامت کا جب منظر ہوگا, جب وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان رہے ہیں, قیامت کے دن جب وہ مصیبت کی گھڑی میں ہوں گے تب اس وقت انہیں یاد آئے گا کہ ہم کو کس نے گمراہ کیا, یاد آئے گا انہیں اس وقت. اس وقت کہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان کی وہ بات ذکر کی ہے کہ وہ کیا کہیں گے. اس وقت وہ لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کہے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی, اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, آج جو ہمیں پریشانی ہے یہ پریشانی ہمیں نہیں ہوتی تھی. جیسے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کر کے رہے ہیں, جیسے آج وہ لوگ مزے میں ہیں, ہم بھی مزے میں ہوتے کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا. لیکن اس کے بعد وہ کیا کہیں گے, اللہ تعالی سے کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے اپنے بڑے لوگوں کی اطاعت کی, ان اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا, کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کی جو ہمارے درمیان بڑے لوگ تھے ان کی, کبرانا کبیر کی جمع عربی زبان میں, کبیر کہتے ہیں بڑے لوگوں, ہم نے بزرگوں کی باتیں مان کر کے, آج کی زبان میں کہنا, اور اسی لیے میں نے کہا کہ بڑی اہمیت اس کی بھی ہے, ہم نے بزرگوں کی بات مان کر کے, جیسے کہا جاتا کہ وہ اتنے بزرگ ہیں ان کی بات مانو, پہنچے ہوئے ہیں یہ ان کی بات مانو, اس طرح کی باتیں جو ہے کہی جاتی رہتی ہیں. وہاں یہی کہیں گے وہ کہ ہم نے ان کی بات مانی اور ان کے کہے پر ہم چلتے رہے اور انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا, ہماری گمراہی کی وجہ اور اس کا سبب یہی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے. اللہ تعالیٰ سے ان کے عذاب کے بارے میں درخواست کریں گے, ان کو تو عذاب ہوگا ہی ہوگا جنہوں نے گمراہ کیا ہے لوگوں کو, گمراہی کا سبب بنے ہیں, ان کو تو عذاب ہوگا ہی ہوگا, لیکن ان کے عذاب میں اس کی وجہ سے کمی نہیں آ جائے گی. کبھی کسی بزرگ کی پرستش نہیں ہونی چاہیے. ہر احترام اپنی جگہ پر ہے. آج ایسے سوالات بہت ہوتے رہتے ہیں, لوگ کہتے رہتے ہیں بھائی یہ بڑے بڑے علماء ہیں جیسا کہتے ہیں ویسا کر. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل بھی دی. ورنہ جب یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑے لوگوں کی اطاعت کی بات مانی, تو جب انہوں نے اپنے بڑوں کی ہی بات مانی تھی تو ان کو عذاب کیوں ہو رہا؟ ہاں یہ تو معذور ہیں, انہوں نے تو جو ہے اپنے بڑے جو لوگ تھے ان کی بات مان کر کے چلتے گئے, اس لیے ان کو عذاب نہیں ہوگا. جنہوں نے گمراہ کیا ان کو عذاب ہوگا, یہ نہیں کہا گیا قرآن میں. ان کو بھی عذاب ہوگا جنہوں نے گمراہ کیا ہے ان کو بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل جانوروں والا معاملہ ہے. نہیں, اندھی کسی کی تقلید کرے, اندھے بہرے بن کر کے نہیں, ہمارے بڑے نے کہہ دیا, بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے, صحیح نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, فلاں نے کہہ دیا جائز ہے تو بس جائز, پیچھے پیچھے بھاگے. نہیں, پکڑ ہوگی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں. اللہ تعالی نے عقل دیے, خود بھی سوچو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, جانچنے کی کوشش کرو, معلوم کرنے کی کوشش کرو. ایک سے زیادہ لوگوں سے معلوم کریں گے تو حق سامنے آتا ہے, حق واضح ہو کر کے آتا ہے. اور صرف یہ کہہ دینا کل قیامت کے دن کافی نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے بڑے لوگوں کی اطاعت کی ہے, بڑے لوگوں نے جیسا کہا ویسا ہم چلتے گئے, تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن معاف کر دے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. آخر میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے تکلیف پہنچائی اس کا ذکر فرمایا, اور اہل ایمان سے یہ بات کہی گئی کہ تم اپنے رسول کے ساتھ ویسا سلوک مت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قال وکان عند اللہ وجیہا. سورہ احزاب کے آخر میں پھر یہ بات کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم اپنے رسول کو ویسے تکلیف مت پہنچاؤ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا مقام تو بڑا اونچا تھا, لیکن بنی اسرائیل ان کی عادتیں بڑی خراب تھیں, ہر موقع پر انہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث میں ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ ننگے نہاتے تھے, ننگے نہایا کرتے تھے, جاتے تھے. ابھی بھی جو ہے جن جن علاقوں میں دریا قریب ہوتا ہے تو لوگ دریا میں جاتے ہیں, تالاب ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں, جا کر کے نہاتے ہیں. تو ایسے یہ لوگ بھی جا کر کے نہاتے تو کپڑے اتار کر کے نہایا کرتے تھے, ننگے ہو جایا کرتے تھے کسی کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ان کے اندر حیا رکھی تھی, شرم رکھی تھی, اس کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان ننگے ہو کر کے نہیں نہاتے تھے. وہ الگ جا کر کے ایک طرف جہاں انہیں کوئی نہ دیکھ پائے وہاں جا کر کے وہ نہاتے تھے. بنی اسرائیل نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچائی, جب کوئی موقع آیا تکلیف ضرور پہنچائی, اس موقع پر بھی انہوں نے تکلیف پہنچائی. کہا کہ موسیٰ کو ضرور ان کے جسم میں کوئی نہ کوئی عیب ہے, بیماری ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے سامنے اپنے کپڑے نہیں اتارتے, ضرور اندر کچھ معاملہ ہے. بات کرنے کا انداز لوگوں کا ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کو لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ موسیٰ کا جسم بالکل صحیح سالم اور بڑے صحت مند, بڑے ہیلدی ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام. طاقت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں, اتنی طاقت تھی کہ ایک اگر زبردست گھوسا مار دے سامنے والا مر جائے گا, اتنی طاقت تھی جو ہے ان کے پاس. لیکن یہ بات جسم کے تعلق سے تھی کہ کوئی جلدی بیماری یعنی اسکن میں کوئی بیماری نہ ہو, یا یہ کہ ایک اور جو ہے وہ یعنی خوشیاں بڑے ہونے کی بیماری جو ہے, تو یہ ان کو ان کے اوپر عیب لگانا شروع کیا کہ ان کے اندر یہ بیماری ہے اور اسی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ نہیں نہاتے. حالانکہ وہ شرم جو تھی فطری طور پر اس کی وجہ سے وہ نہیں نہاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دکھایا کہ کپڑا ایک مرتبہ یہ نہانے کے لیے الگ نہاتے تھے لوگوں سے, اپنا کپڑا پتھر کے اوپر رکھا نکال کر کے کہ جو ہے میں جا کر کے اب نہاؤں, اور اس کے بعد جیسے ہی کپڑا رکھا پتھر پہ تو پتھر کپڑے کو لے کر کے چلنے لگا. جو ہے بات بہت مشہور ہے, لیکن بعض لوگ اس حدیث پر کلام کرتے ہیں, یہ عقل میں بات نہیں آتی کہ پتھر کپڑا لے کر کے چلنے لگے بھاگنے لگے, یہ بات عقل میں نہیں آتی. خامخواہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اعتراض کرنا شروع کر لیتے ہیں کہ یہ کیا, یہ جو ہے صحیح نہیں ہو سکتا, پتھر کیسے لے کر کے جائے گا کپڑا جو ہے. لیکن یہ صحیح ہے, یہ انبیاء کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں, ایک نبی کی بات ہے یہ, اور نبی کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں. معجزے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو عام حالات میں چیز نہیں ہوتی ہے وہ نبی کے ساتھ ہوتی ہے. جو پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے ممبر بننے سے پہلے کھجور کے کنے پر ہاتھ رکھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے, جب ممبر بن گیا اور ممبر پر آپ خطبہ دینے کے لیے آئے تو اس سے رونے کی آواز ہے, رونا شروع کیا اس نے. تو نبی سے کوئی یہ چیزیں بعید نہیں ہیں, اس کو معجزہ اسی لیے کہا جاتا ہے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتی ہیں اور نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہیں. وہ جو پتھر اور کپڑا لے کر کے بھاگنے لگا وہ موسیٰ علیہ السلام, روکنے کے لیے اتنا کپڑا اٹھانے کے لیے پورے طریقے سے پیچھے پیچھے لگے, لیکن جیسے یہ آگے بڑھتے جاتے پتھر بھی آگے بڑھتا جاتا, یہاں تک کہ بنی اسرائیل جہاں پر اکٹھا تھے, جماعت ان کی جہاں پر تھی, وہاں پتھر جا کر کے رکا. اور جب وہاں جا کر کے رکا تو مسئلہ ویسے بھی جو جس چیز کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا تھا وہ واضح ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھ لیا بغیر کپڑے کے. کہا کہ ارے ان کے جسموں میں تو کچھ بھی نہیں, ہم خامخواہ ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز واضح کر دی, یہی ہے کہ جو ہے بڑی تکلیف پہنچائی تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں کہہ کر کے کہ ان کو بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ کوئی ان کو بیماری نہیں ہے. اب جب پتھر وہاں رکا, کپڑا لے کر کے جلدی سے اپنے بدن کو ڈھانپا اس سے انہوں نے, لیکن تب تک بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو تو کوئی بیماری نہیں ہے. یہ حدیث ہے, اس آیت کی تفسیر میں ذکر کی جاتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے اور اسی وجہ سے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. یہ سب غلط چیزیں ہیں. جہاں انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں وہاں عقل کی کوئی بات نہیں ہوتی. معجزے عقل کے خلاف ہی ہوتے ہیں, عقل میں آنے والی بات تھوڑی نہ ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, وہ اژدہا سانپ بن جائے سانپ بن جائے, وہ اپنے جو ہے بغل میں ہاتھ ڈالیں بالکل چمکتا ہوا وہ ہاتھ ہو جائے, ظاہر سی بات ہے کہ یہ عام انسان تو نہیں کر سکتا, لیکن انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ صلاحیت دیتا ہے, یہ معجزے دیتا ہے, لوگوں کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے. تو اس پہلو سے سوچیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اٹھائے پتھر سے اور پتھر کو مارنا شروع کیا. جو پتھر کو مارنا شروع کیا کہ اس نے جو ہے اتنا ان کو پریشان کیا, اس طرح سے جو ہے لے کر کے آیا, کتنی طاقت تھی ان کے جسم میں, ان کے ہاتھ میں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پتھر پہ نشان پڑ گیا تھا مارنے کی وجہ سے. تو یہ صحیح حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے. ایک مرتبہ یہی حدیث ایک صاحب کے سامنے ذکر کی گئی جب میں دلی میں تھا. لوگ فوری طور پر کیا انکار, نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہو سکتا, یہ عقل میں بات نہیں آتی. تو انہوں نے اپنی عقل اس میں استعمال کی. اچھا ایسا ہوا ہوگا, میں ان کی بات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں, کیا کس لحاظ سے سوچتے ہیں, کہا ایسا ہوا ہوگا کہ یہ پتھر کسی ایسی جگہ رہا ہوگا جس کے نیچے ڈھلان ہے. پہاڑ اگر آپ دیکھیں گے تو پہاڑ کا بھی ڈھلان ہوتا ہے. اب وہ سرے پر جائیں گے, پہاڑ کے اس سرے پر پتھر رہا ہوگا یہ, اور ڈھلان تھی. اس کے بعد جب کپڑا رکھا موسیٰ علیہ السلام نے تو کسی طرح سے وہ ہل گیا اور گر گیا, اور اس طریقے سے وہ کپڑا جو ہے پتھر جو ہے نیچے جو ہے اس طرح سے وادی میں چلا گیا. یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے, یہ معاملہ جو ہے صحیح, یعنی اس طرح سے انہوں نے بیان کیا. یہ لوگوں کی اپنی عقلیں کیسے لوگ استعمال کرتے ہیں, یہ بے عقلی کی بات ہے, عقل کی بات نہیں ہے. بے عقلی کی بات کیوں ہے یہ؟ یاد رکھیے, کبھی پتھر کو اگر آپ نے دیکھا ہو اور پہاڑوں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ہمیشہ یاد رکھیے, پہاڑ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے پہاڑ جہاں بیچ بیچ میں مٹی ہوتی ہے اور باقاعدہ درخت اور جھاڑیاں ہوتی ہیں جو, یا بالکل سپاٹ ہوگا ایسے, اس پہ چڑھنا مشکل ہے اترنا مشکل ہے. اور اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اگر وہ پہاڑ ہو رہا ہوگا جس میں بیچ بیچ میں مٹیاں ہوتی ہیں, جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں, تو کہیں بھی کپڑا اس سے اٹک جائے گا. پتھر اگر گیا تو گیا, جانے تو کپڑا وہاں اٹک گیا ہوتا. اور اگر ڈھلان والی بھی بات مان لی جائے کہ ایسا ہوا ہوگا, تو جب پتھر ڈھلان میں گرتا ہے تو یا تو کپڑا اس میں پھنسے گا یا کپڑا پتھر ہی پہ رہ جائے گا, اور یہ جو اصل پہاڑ ہے اسی پہ رہ جائے گا, اور یہ اپنے لڑک کر کے باہر جو نیچے چلا جائے گا. یہ بے عقلی کی بات بالکل جو ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. حدیث کو سیدھے سیدھے مان لے, مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ خامخواہ کی جو باتیں لے کے آتے ہیں تو اس میں بے عقلی کی باتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ یہ بے داغ ہیں, ان کے اندر کوئی داغ نہیں ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے, خامخواہ ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر امانت کا ذکر فرمایا, انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. کہ ہم نے امانت کا یہ بوجھ ہم نے آسمانوں پر زمین پر پیش کیا کہ آپ لوگ یہ بوجھ اٹھا لو. آسمان زمین اپنی وسعت کے باوجود, اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے بس کا یہ بوجھ نہیں ہے, ہم اسے نہیں اٹھا سکتے. اللہ تعالی نے کہا کہ انسان نے اسے اٹھا لیا, وہ ہمارا حل انسان, امانت کا یہ بوجھ انسانوں نے اٹھایا ہے, ہم سب اسی میں داخل ہیں. اسی لیے میں نے سوچا کہ پانچ منٹ جو باقی ہے آپ کے سامنے اس آیت کی بھی تھوڑی سی تفسیر ذکر کر دوں. ہم انسانوں نے میرے بھائیوں وہ بوجھ اٹھایا ہے جس بوجھ کو اٹھانے سے آسمان و زمین نے معذرت کر دی. اللہ تعالی کی بڑی بڑی مخلوق بھی وہ بوجھ نہیں اٹھا پائی جس بوجھ کو انسان نے اٹھایا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکلیف کا بوجھ ہے. تکلیف عربی میں کہتے ہیں, یہ اردو والی تکلیف نہیں. یعنی اللہ تعالی نے ذمہ داریاں دی ہیں, انسانوں کو ذمہ دار بنایا, اور انسانوں کے اندر جن بھی اس میں داخل ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت دی اور انہیں مکلف بنایا. اللہ تعالی نے اپنی شریعت کا مکلف بنایا ہے اور صلاحیت یہ دی کہ یہ نیکی بھی کر سکتے ہیں اور برائی بھی کر سکتے ہیں. فرشتے صرف نیکیاں کر سکتے ہیں, ان سے کوئی برائی اور نافرمانی نہیں ہو سکتی. لیکن انسان جس کے بارے میں کہا گیا یہ ظلوم بھی ہے, جہول بھی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ظالم بھی بن سکتا ہے, عادل بھی بن سکتا ہے, یعنی انصاف بھی کر سکتا ہے, بے انصافی بھی, دونوں چیز اس کے اندر رکھی گئی. یہ انسان پڑھ کر کے علم حاصل بھی کر سکتا ہے, اور چاہے تو علم حاصل نہ کرے تو ویسے ہی بغیر علم کے بھی رہ سکتا ہے, اور سیدھے راستے کے بجائے غلط راستے پر جا سکتا ہے. دونوں صلاحیت اس کے اندر, اسی کو کہتے ہیں مکلف کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مکلف بنایا ہے، یہ جانوروں کی طرح سے نہیں ہے نہ فرشتوں کی طرح سے ہیں، ان کو مکلف بنایا، ان کے اندر دونوں صلاحیت رکھی ہے، اور کل قیامت کے دن اسی کے لحاظ سے ان سے سوال و جواب ہوگا. یہ بوجھ بہت بڑا بوجھ ہے، ہم انسانوں نے اسے اٹھایا ہے، اور جس نے صحیح طریقے سے یہ بوجھ اٹھایا یعنی اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، صحیح طریقے سے اللہ تعالی کی شریعت پر عمل کیا، دیندار بن کر کے رہا، تقوی شعاری اور اطاعت شعاری میں رہا، تو کل قیامت کے دن بڑا اس کو اجر و ثواب ملنے والا، کیونکہ بوجھ جتنا بڑا ہے ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہو. یہ چیزیں جو جانوروں کو نہیں ملنے والی، آسمان و زمین کو تو نہیں ملنے والی ہیں، یہ اجر و ثواب، یہ جنت کی نیکیاں، یہ جنت کی نعمتیں، یہ کن کو؟ ان کے لیے جنہوں نے یہ بوجھ اٹھایا ہے. اور جنہوں نے بوجھ اٹھانے کے بجائے ظلم کا راستہ اختیار کیا، نافرمانی کا راستہ، جہالت کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب بھی دے گا اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. دونوں چیزیں ہیں، اس لیے انسان کی اس لحاظ سے اہمیت ظاہر ہوتی ہے. یہ سورہ احزاب ہے میرے بھائیوں، سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں جو ہے ذکر کی ہیں، چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. کل انشاءاللہ آگے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے، جو دوسری سورتیں ہیں اور قرآن میں جو دوسری اور جو سورتوں میں باتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی. سورہ احزاب کو یہیں پر یہیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہے آگے اسی سے متعلق ایک آیت ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارا درس بھی سورہ احزاب سے متعلق اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. آج کا درس بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.